بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں غام سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مسلمانوں کی تاریخ کے ایک مارکۃ العرا مسئلے, بہت ہی حساس موضوع جس پر بہت ہی گروہ بندی ہے, لوگ بڑی شدت سے اپنے اپنے مواقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں. آپ سے ہم استفادہ کر رہے تھے. پوچھا جاتا ہے کہ جو صحابہ اکرام میں سے دو بڑی شخصیات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو نزاع ہوا, اس میں حق پر کون تھا؟ سیدنا عثمان کے رخصت ہونے کے بعد جو خلافت کے نکات ہوا, اس کی کیا نوعیت تھی؟ کل چار سوالات ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد دو سوالات ابھی باقی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کو خلافت کے عہدے پر برجمان کیا, اس کی دینی اخلاقی سیاسی نوعیت کیا تھی, اور پھر سیدنا حسین نے جب اس سے انکار کیا ہے بیعت لینے سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو سوالوں کو ہم نے ذرا مؤخر کیا اور رک کر آپ کے ابتدائی موقف پر جو پہلے دو سوالوں پہ تھے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے. وہ سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات یہ تھے کہ جو آپ بہت ہی اصرار سے کہتے ہیں کہ دین نے تو طریقہ جو بیان کیا ہے وہ تو امرہم شورا بینہم کے تحت ہے. ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ اصول کہاں نظر آتا ہے؟ صحابہ اکرام میں سے جو خلفائے راشدین پہلے مقرر ہوئے, ان کے انتقال اقتدار کے وقت یہ اصول کیسے کار فرما تھا, اس کو بیان کیجئے گا. ایک اور سوال میں آج شامل کر کے چاہوں گا کہ پچھلی گفتگو سے آپ اس بات کو جوڑ دیں, سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین جو صورتحال تھی, آپ نے ایک زاویہ نظر بتایا کہ معاملات کو کیسے دیکھنا چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے جب جنگ میں شامل ہوئے تو کس نے ان کو قتل کیا, تو اس روایت کی بنیاد پر جب بات بالکل واضح ہے تو پھر یہ بحث باقی کیسے رہ جاتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کی نوعیت کیا تھی؟ آغاز کیجئے گا اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن مجید کے اس اصول پر کیسے عمل ہوا تھا.
میں اس سوال کے جواب میں یہ بات تو عرض کر چکا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوری اصول کی کیسے ہمیشہ رعایت فرمائی. میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگرچہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ اس کے پابند نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کا جو کچھ دین آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ کو لوگوں کو پہنچانا تھا, اس کا تعلق حق و باطل سے تھا, اس لیے وہاں ظاہر ہے کہ کسی کی بات ماننے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا. لیکن سیاسی معاملات میں, تدابیر میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھی کہ اکثریت کی رائے کی پیروی کی جائے, اسی کے مطابق فیصلے کیے جائے. چنانچہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو اس موقع پر انصار اور مہاجرین قریش دونوں کو بلا کر اپنے بعد انتقال اقتدار کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ دو جماعتیں ہیں اس وقت, انصار کی جماعت ہے, انصار کی جماعت کو مدینہ میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا, انہی کے رہنما تھے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی, انہی کی دعوت پر آپ تشریف لائے تھے. اگر یہ ریاست جس کو آپ ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں, اگر یہ مدینہ ہی کے حدود میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے تو انصار ہی اس کے حقدار تھے کہ اقتدار ان کو منتقل کر دیا جاتا, اسی اصول پر کہ امرہم شورا بینہم. لیکن فتح مکہ کے بعد سیاسی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی, یعنی اب یہ ریاست مدینہ کے حدود تک نہیں رہی, اب یہ یثرب سے 100-200 کلومیٹر کے فاصلے تک بھی نہیں رہی, پورا جزیرہ نمایاں عرب اس کے حدود میں شامل ہو گیا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ لوگ زیادہ تر مفتو ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی صورت پیدا ہو گئی, یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اور قرآن مجید یہ اعلان کر چکا تھا کہ جب لوگ اسلام قبول کر لیں تو فاخوانکم فی الدین, پھر ان کے سیاسی حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. تو اس سیاسی تبدیلی کو, یعنی سیاسی صورتحال کی تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو دو جماعتیں اس وقت موجود تھیں, ایک انصار کی جماعت, دوسری مہاجرین قریش کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کی جماعت کو منتقل ہو جائے گا.
ٹھیک.
اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے جو آپ نے الفاظ فرمائے ان میں پوری دلیل بیان کی ہے، اور یہ ہمارے ہاں حدیث کی مستند ترین کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ میں یہ فیصلہ کس بنیاد پر کر رہا ہوں، اور آپ ہی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ میں یہ بھی عرض کر چکا کہ زمانہ وہ تھا کہ اس میں آپ انتخابات تو نہیں کرا سکتے تھے، اگر آپ کے فوراً بعد نزاعات پیدا ہو جاتے تو کیا صورت بنتی اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ ہوئے سیدنا عثمان کی شہادت کے موقع پر تو پھر کیا ہوا اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے بالکل مطابق ہی معاملات ہونا تھے، لیکن پھر وہ حادثہ ہو گیا کہ جیسے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو جس اندیشے کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی گئی تھی وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ ظاہر ہو گیا اس طرح ظاہر ہو گیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اچانک اطلاع ملی کہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنما بھی وہاں موجود ہیں، خاص طور پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جن کی بڑی خدمات ہیں غیر معمولی، جن کی حیثیت بھی بہت غیر معمولی تھی، مدینہ میں وہ ایک متمول ترین آدمی تھے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شام اعلان ہوتا تھا کہ جس آدمی کو کھانا چاہیے ہو، جس کو کہیں سونا ہو وہ آ جائے، یعنی اس طرح کی شخصیت تھی ان کی، اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف پڑ سکتی تھیں۔ تو وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار موجود ہیں اور یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب اقتدار انصار کو منتقل ہونا چاہیے، یعنی انصار ہی نے مہاجرین قریش کو پناہ دی تھی۔ یہ میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ پہلے، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ وفات سے کوئی ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ فرما چکے تھے، یہ ہدایت آپ نے کر دی تھی۔ تو جب یہ اطلاعات ملی تو آپ دیکھیے کہ میں تاریخ میں جو اخبار احاد ہوتی ہیں جن میں عام طور پر اختلافات ہوتے ہیں ان کو کبھی موضوع نہیں بناتا، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ جب یہ اطلاع ملی اور سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، بعد میں ابو عبیدہ بن الجراح بھی شامل ہو گئے، ان بزرگوں کو جب یہ اطلاع ملی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، تو یہ فوراً وہاں پہنچے، اور وہاں پر جو تقریریں ہوئیں، ظاہر ہے کہ ان سب کو میں اس وقت نہیں سناؤں گا آپ کو، تاہم سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے سعد بن عبادہ کو خطاب کر کے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ یہ فیصلہ رسول اللہ فرما چکے ہیں؟
اچھا،
یعنی اسی کا حوالہ دیا انہوں نے، وہ پوری بات بیان کی کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا، الائمۃ من قریش، انصار کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ قدموا قریشاً ولا تقدموها، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے اور یہ اقتدار قریش ہی کے سپرد کرو گے۔ اس کی دلیل بیان فرمائی تھی کہ العرب لا تعرف حاض الامر الا لحاظ الحی، عرب کے لوگ قریش کے سوا کسی کی قیادت کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ فرمایا تھا کہ اکثریت انہی کی پیروی کرتی ہے، مسلم ہم لمسلم ہم و کافر ہم لکافر ہم، اور اس میں الفاظ یہ تھے کہ الناس تبع لقریش، یعنی قریش کی قیادت ہی پورے عرب میں مانی جاتی ہے، لوگ انہی کے پیچھے ہیں اور انہی کو اپنا رہنما یا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر چکا کہ اگرچہ قریش کی قیادت تو ساری کی ساری بدر میں کھیت رہی تھی، لیکن ایک نئی قیادت پیدا ہو چکی تھی، وہ قیادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پیدا کی۔ تو سیدنا ابو بکر نے اسی فیصلے کا حوالہ دیا، جس وقت انہوں نے یہ روایت سنائی، اور پھر سعد ہی سے پوچھا، یعنی ان سے پوچھا، سعد بن عبادہ سے، انصار کے سب سے بڑے لیڈر سے یہ پوچھا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یعنی ان کی طرف سے اس روایت کی، اس واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ اور پھر سیدنا عمر نے وہ ارادہ کیا کہ اب اگر یہ اس طرح فتنہ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ ایک معاملے کو اس طرح فراموش کر چکے تھے اور اس وقت جذبات کی رو میں بہہ کر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی اور خرابی پیدا کر دے، تو انہوں نے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کا فیصلہ کیا تاکہ کم سے کم انصار کی حد تک یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اس کی انہوں نے پوری تفصیل خود بیان فرمائی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اس اقدام سے استدلال کر کے کوئی آدمی کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اسی طرح سے وہ بھی مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھے گا۔
اچھا،
یاد رکھو، مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے کے بغیر کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر انہوں نے اس موقع پر جو اقدام کیا تھا اس کی حکمت واضح کی ہے کہ میں نے کس انتشار کو، کس فتنے کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ پھر دلیل دی ہے اس بات کی، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ میں نے کس شخص کے بارے میں اقدام کیا تھا، اس شخص کے بارے میں کیا تھا کہ تکتا العناقل ہے، جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جس کے بارے میں دو رائےوں کا امکان نہیں ہوتا، یعنی ہر آدمی جانتا ہے۔ مثالیں بھی اس کی سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی میں یہ چیز مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی زندگی میں زیر بحث ہو تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرے گا۔ پیپلز پارٹی میں یہ چیز ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں زیر بحث آئے تو کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کرے گا۔ یہ میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی۔ تو صحابہ کی جماعت میں یا اس وقت جو مسلمان تھے ان کے اندر سیدنا صدیق کی یہی حیثیت تھی، جس کو سیدنا عمر نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ تکتا العناقل ہے، سب کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی تھیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ بالکل جمہوری اصول پر انتقال اقتدار ہوا، یعنی مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل کر دیا گیا۔ مہاجرین قریش میں سے سیدنا صدیق کا انتخاب اس طریقے سے ہوا، اگلے دن وہ کوئی لشکر لے کر مسجد میں نہیں آئے، کوئی مسلمانوں کے کسی گروہ پر چڑھائی نہیں کی گئی، اگلے دن کوئی جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی، کسی نے آ کے شہر کا محاصرہ نہیں کیا۔ یعنی سیدنا عمر نے اپنے اس فیصلے کا اگلے دن لوگوں کو مسجد میں حوالہ دیا اور قریش کی پوری لیڈرشپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔
لیکن لوگ کب شریک ہوئے سب کے سب مل کے؟
وہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اس موقع پر، اس محل میں، اس طرح کی صورتحال میں کل انصار کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اور انصار کی پوری لیڈرشپ وہاں موجود تھی، اور وہاں انصار کے سب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، اور یہ میں فیصلہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں مسجد میں مہاجرین قریش کی ساری لیڈرشپ موجود تھی، ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر دو رائے بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے یہ کہا بھی کہ ہمیں بلا لیا ہوتا یا انتظار کر لیا ہوتا تو وہ بھی کوئی اختلاف کرنے کے لیے نہیں کہا، اور اصول جمہوریت کا ہے، یعنی اکثریت نے اس بات کو اگر قبول کر لیا ہے بغیر کسی تردد کے تو ظاہر ہے کہ امرہم شورہ بینہم کا امتثال امر ہو گیا
ٹھیک
ہر لحاظ سے۔ تو یہ میں گزارش کر رہا تھا، اور یہ بتانے کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ ٹھیک اسی طرح ہوا، یعنی قبائلی معاشرے میں آپ اسی طرح اس اصول کی پیروی کریں گے۔ یہ بات کہ امرہم شورہ بینہم ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوق فیصلہ نہیں کرے گی، تلوار فیصلہ نہیں کرے گی، کسی کے خصوصی استحقاق کی بنیاد پر، کسی کے تعلق کی بنیاد پر، کسی کے خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، وہ اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے۔ لوگوں کی رائے کیسے لینی ہے؟ آج کے زمانے میں آپ نے 10 طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اس زمانے میں یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا کہ مدینہ میں لوگ اور قریش کی لیڈرشپ مطمئن ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، کیوں اختیار کیا گیا؟ اب اس کو سمجھنا چاہیے۔
جی
معاف کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت برپا ہوئی تو یہ آپ جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں جانتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے یثرب آ گئے۔ یہ ریاست جس کو آپ مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، یہ اسی یثرب کے شہر میں قائم ہوئی۔ اس میں انصار موجود تھے، انصار کے لیڈر موجود تھے، ان کے رہنما موجود تھے، ہم ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں، وہاں کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اس میں یہود کیا کیا حیثیت تھی، اس سے بھی جانتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں ایک طرف لوگ ایمان لاتے چلے گئے، اور سب ایمان لانے والوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اگر مسلمانوں کے اس نظم سیاسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور برابر کی حیثیت میں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب مدینہ ہجرت کریں۔
ٹھیک،
یعنی ہجرت لازم کر دی گئی۔ تو مسلمانوں میں سے جس شخص نے بھی ایمان قبول کیا اور اس کی کوئی حیثیت تھی، وہ اپنا وطن چھوڑ سکتا تھا، وہ سب کے سب لوگ مدینہ آنے لگ گئے۔ وہیں وہ نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی، یعنی قریش، حضور نے فرمایا تھا نا کہ الناس تبعون لقریش، مسلمهم لمسلمهم وکافرهم لکافرهم، یعنی کفر میں بھی لوگ قریشی کی قیادت کو مانتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی قیادت انہیں کے پاس رہی ہے،
قرآن نے اسی اصول پر قریش کو سورہ توبہ میں آئمت الکفر کہا ہے, یعنی یہ کفر کے آئمہ ہیں. اور یہاں کیا الفاظ تھے؟ الائمت من قریش. تو گویا یہ لوگ تھے کہ جن میں سے جو لوگ ایمان لائے اب مسلمانوں کی قیادت وہی کر رہے تھے.
ٹھیک.
یعنی اس سے پہلے جو لوگ اہل کفر کی قیادت کر رہے تھے وہ کم و بیش سارے کے سارے بدر میں ختم ہو گئے تھے. نئی قیادت پیدا ہوئی, یعنی سیدنا صدیق تھے, سیدنا عمر تھے, سیدنا عثمان تھے, سیدنا علی تھے, یا جتنے بھی لوگ تھے, بہت سے لوگ تھے. معاذ بن جبل کی بڑی خاص حیثیت تھی, سیدنا عمر کے علاوہ ابو عبیدہ بن الجراح کی بڑی غیر معمولی حیثیت تھی, بہت سے لوگ تھے. تو یہ جتنے لوگ تھے یہ مدینہ میں آ چکے ہوئے تھے. گویا اس موقع کے اوپر جو بھی لیڈرشپ موجود تھی وہ ساری کی ساری اس چھوٹے شہر میں موجود تھی. میں نے جو بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ آپ کسی جمہوری اصول کو اس وقت تک زمین پر نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ ایک ایوان نمائندگان پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے. اب ایوان نمائندگان, ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز, یا جن کو ہماری اصطلاح میں ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے, یہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں یہ سب کے سب مدینے میں موجود تھے. تو گویا ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز اس تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود پذیر ہو چکا تھا. یعنی باقی عرب کی کیا صورتحال تھی؟ ابھی عرب ہی تک اقتدار تھا, آگے نہیں بڑی تھی بات. باقی عرب کی کیا صورتحال تھی؟ مفتو ہوا. اس مفتوا علاقے کی کوئی ذمہ داریاں ابھی اس طریقے سے نہیں تھیں. جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں سے بھی, یعنی یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے, ان میں سے بھی وہ لوگ کے جو کوئی ممتاز حیثیت رکھتے تھے وہ سب مدینہ ہی آ رہے تھے. تو گویا ایک لحاظ سے مدینہ نہ صرف یہ کہ ایک شہر تھا, نہ صرف یہ کہ ایک دارالحکومت بن چکا تھا, اس کے ساتھ اس زمانے میں جو کچھ لوگ بھی مسلمان ہوئے, اور ظاہر ہے کہ یہ حضور کی زندگی کے آخری سال میں ہوا کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگ اب گویا اس کا حصہ بن گئے, تو جو لوگ بھی اس نظم میں شامل ہوئے اور فاخوانوں کو فی الدین کے اصول کے اوپر ان کی برابری کی حیثیت ہو گئی, جو لوگ بھی تھے ان کی تمام تر لیڈرشپ, ساری کی ساری قیادت یہی مدینہ میں موجود تھی. تو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت نے, آپ کی دعوت نے, اس سارے عمل نے جس میں قریش کی قیادت ختم ہوئی, جس میں بدر و احد کے مارکے ہوئے, یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یہاں مدینہ میں پیدا کر دیا تھا.
ٹھیک.
اور یہ ہر لحاظ سے قریش کی پوری قوت کی نمائندگی کرتا تھا. یعنی سارے لوگ انہی کی طرف دیکھ سکتے تھے. یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اگلے دن جب سیدنا عمر نے آ کے اپنے فیصلے کے بارے میں ان کو بتایا, تو یہ لوگ تھے, یہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے سیدنا صدیق کی قیادت کو قبول کیا.
ٹھیک.
یعنی کوئی تلواریں لے کر نہیں آیا, کوئی اسی لشکر نے آ کر حملہ نہیں کیا, کچھ لوگوں نے آ کر کسی شہر کے اوپر تاخت نہیں کر دی, بلکہ ایک بات جو ہوئی اس کا حوالہ دے کر کہ سقیفہ میں یہ واقعہ ہوا ہے, انہوں نے اپنی رائے بیان کی, اور اس کے بعد لوگوں نے, مہاجرین قریش کے لیڈروں نے آزادانہ فضا میں ان کی بیعت کی.
اچھا, یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو دور دو چار کی طرح واضح ہے کہ جیسے سیدنا ابوبکر کا انتخاب ہوا جو قرآن کا اصول تھا, وہ کیسے اس زمانے میں روبع عمل ہوا. سوال ذہن میں یہ آتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سامنے نہ آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نہ بنتا, سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں تھا کہ امرہم شورا بینہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد زمین پہ لانے کے لیے کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یا کوئی میکینزم دیتے؟ کیا اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کیا یہ کوئی دین کا جو اصول تھا اس میں ان کے اوپر کوئی انہوں نے کمی کی؟
یہ ہرگز آپ کے لیے ضروری نہیں تھا. یعنی یہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں. دین نے اپنا اصول واضح کر دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم. اب اس اصول پر عمل پیرا ہونے کا راستہ کیا نکالنا ہے, یہ مسلمانوں کو کرنا تھا.
اچھا,
یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کی ہدایت ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے نہیں ہے. وہ تو اصول بتائے گی, جس مقصد کے لیے یہ اصول بتائے گئے ہیں اس کی وضاحت کرے گی, آخرت کی دعوت جس پر اسلام مبنی ہے اس سے ان کا تعلق واضح کرے گی. تو یہ امرہم شورا بینہم کا اصول بھی اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اب کوئی جمہوری نظام قائم کرنا مقصود ہے. اس لیے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مابین سیاست کا معاملہ کسی نزاع کا باعث نہ بن جائے. یہ چیز ان کے تزکیے, ان کی تطہیر اور ان کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوگی. تو دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں جب مسلمانوں کے دوسرے اوصاف بیان کیے تو اسی طرح سے اس بات کو بھی بیان کیا اس لیے اس کو بیان کرنا تو ضروری تھا، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے، یہ بتانا دین کا کام تھا کہ جو ہم قرض پر لوگوں سے منفعت مانگ لیتے ہیں، جس کو آپ سود کہتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو بتا دیا کہ یہ بالکل حرام ہے. اب آپ کو مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ پھر غیر سودی بینکاری کیسے ہوگی،
بہت اہم مثال،
یا اسی طرح سے دوسرے ادارے کیسے بنیں گے؟ یہ دین کا کام نہیں،
اب ہم نے کرنا ہے،
ان کی ذمہ، یہ مسلمانوں کا کام ہے. یعنی جن کو یہ اخلاقی اصول بتایا گیا، اب یہ ان کا کام ہے. یہی اصل میں وہ تعلق ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ دین سے وہ تقاضے کرتے ہیں جس کے لیے دین آیا نہیں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ انہیں کیسے پوری کرنی ہے. تو اس کو ایک نظم میں بدلنے کا کام یہ مسلمانوں نے کرنا تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہ میرے بعد کوئی ایسا قضیہ نہ پیدا ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے، امرہم شورا بینہم، وہ مقصد ہی بالکل فوت ہو کے رہ جائے.
ٹھیک،
یعنی یہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. اور چونکہ جماعت وہ کون سی تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت، وہ خیر امت. اگر ان کے مابین یہ جنگ ہو جاتی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہو جاتی، اور وہاں مہاجرین قریش کے مابین اور انصار کے مابین تلواریں کھنچ جاتی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی، قرآن کی حفاظت کون کرتا، آگے وہ سلطنت کیسے قائم ہوتی جس کے ذریعے سے یہ سنت جس کو آپ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. تو گویا یہ اس لیے ناگزیر تھا اور ضروری تھا کہ مسلمانوں کی یہ نظم کی روایت آگے ایک پختہ روایت کی حیثیت سے قائم ہو، اور اس کے ذریعے سے اس جزیرہ نما عرب کی بھی حفاظت ہو جہاں پر توحید کا مرکز قائم کیا گیا ہے، اور اسی طرح باقی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مسلمانوں کو انجام دینی تھی، اس کے بعد میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ رہنمائی فرمائی، یہ عنایت تھی، کوئی ضروری نہیں.
ہم سب، آخری سوال آج کے نشست کا، پہلے خلیفہ کے حوالے سے دین کا یہ اصول کیسے روبہ عمل ہوا؟ جمہوری جو اصول تھا کہ شورا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ہم شورا بن. ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے ثابت کر دیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس عہد قبائلی تمدن میں جو تقاضے تھے امرہم شورا بینہم پر عمل کرنے کے، وہ بھی پورے ہو گئے. تو اب وہ جو صورتحال ہے، ثقیفہ میں لوگ جمع ہوئے، وہ صحابہ اکرام تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے، چلیں اس پر ہم آج بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو آج کے دور میں مغربی جمہوریت کے ایک ایک بندے سے آپ رائے لیں گے، اس میں پڑھا لکھا بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ملحد بھی ہے، سارے راسخ العقیدہ علماء بھی ہیں، اور سارے جوہلا، ان سب کو برابر کر کے ان دو سچویشنز کو کیسے پھر ملا؟
میں نے نہیں برابر کیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس معاملے میں بتا دیا ہے، یہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ امرہم شورا بین المسلمین، یعنی یہ معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہونا ہے. اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ امرہم شورا بین العلماء، یہ الفاظ نہیں ہے کہ امرہم شورا بین اہل الحل والعقد، اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے. یعنی یہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی رائے اور ان کے مشورے سے یہ معاملہ ہوگا، اور یہی عقلاً بھی درست ہے. میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی حکومت کا فیصلہ یا اس کائنات کا خالق کرے گا، یا وہ لوگ کریں گے جن پر حکومت ہونی ہے، اور اس میں کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے کہ وہ کن لوگوں کا انتخاب کریں، ضرور کریں، لیکن یہ حق کس کا ہے کہ وہ اپنے لیے حکمران کا انتخاب کریں؟ یہ اصل میں انہی لوگوں کا حق ہے جن پر حکومت قائم ہونی ہے. عقلاً بھی یہی صحیح ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہی بات کہی ہے. اس وقت جو بات بتانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ثقیفہ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، وہاں سیدنا عمر نے ایک رائے قائم کی، اور اس کے لیے ایک دوسری جماعت سے جو اپنے اقتدار کا مطالبہ کر رہی تھی، کر سکتی تھی، جب اس پر حق واضح ہو گیا، جب اس نے بات سمجھ لی، تو ان سے بیعت لے لی تاکہ کسی انتشار اور فتنے کی صورت پیدا نہ ہو. اگلے دن مسجد نبوی میں وہ آئے تو کوئی تلوار لے کر نہیں آئے، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، وہاں آزادانہ طور پر قریش کی، مہاجرین قریش کی پوری لیڈرشپ نے اس فیصلے کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا. اگر کوئی ایک آدھ اختلاف ہوا بھی تو اس کا جواب دے دیا گیا، اور اگر کوئی اس اختلاف کو اہمیت بھی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ امرہم شورا بینہم کا ناگزیر تقاضا کیا ہے؟ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی، اور وہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوئی، اور بالکل جمہوری اصول کے مطابق سیدنا صدیق کو اقتدار منتقل ہو.
ہم سے پہلے خلیفہ راشد کے انتخاب کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ اصول کیسے اس زمانے میں روبہ عمل ہوا، تفصیلی استفادہ کیا آپ نے، باقی خلفاء کے معاملے میں کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم سوال جو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین نزاع ہوا، اس میں حدیث عمار کا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس روایت پہ بحراست میں آپ سے سوال کروں گا، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔